رَحْمَةً مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تھا اور اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان اور موضوع اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات میں نے عرض کی تھیں اور پھر اس پوری سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص ربط ہے اپنے مرکزی مضمون سے اس کے بارے میں بھی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں. اس کے بعد پھر ہم نے باقاعدہ آیات کو سمجھنا شروع کیا تھا اور دو آیات کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. سورۃ البقرہ کے جو پہلے دو رکوع ہیں اور بالخصوص جو پہلی 20 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. یہ 3 قسم کے گروہ اسی طرح سے ہیں جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کے بالکل آخر میں آئے تھے. سورۃ الفاتحہ کی جو چوتھی آیت ہے، پانچویں بلکہ آیت ہے، اس کا اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کے ساتھ ایک ربط ہے اور وہ کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر جواب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ہے وہ کتاب کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ اور نازل شدہ ہے اور یہی وہ کتاب ہے جو کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے. چنانچہ اس موقع پر ایک اور بات کی طرف اشارہ ہو گیا اور وہ یہ کہ اگر اس کی ہدایت سے، اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک وصف کا موجود ہونا ضروری ہے جسے قرآن حکیم تقوی سے تعبیر کرتا ہے. پھر ان متقین کی صفات کیا ہیں اس کا ذکر ہم دیکھیں گے کہ اگلی 4 آیات میں، 3 آیات میں ہمارے سامنے آ جائے گا. تو پانچویں آیت کا ربط وہ یہ تھا کہ صراط مستقیم کی ہدایت کی درخواست اللہ سے کی گئی. سورت کے بالکل ابتدا میں اس اہم ترین مسئلے کا جواب دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے وہ ہدایت اور رہنمائی کا عظیم خزانہ انسان کو میسر آ جائے گا، جو اس کی اس دنیا میں سب سے بڑی ضرورت ہے، جو اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے اہم ہے، وہ اس کتاب کے ذریعے سے اسے میسر آئے گی. پھر دوسرا سوال یہ کہ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو اس کا جواب بھی یہی موجود ہے کہ اگر قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے تقوی کا دل میں موجود ہونا، کچھ نہ کچھ اس جذبے کا موجود ہونا ضروری ہے. اور تقوی کے حوالے سے کسی قدر وضاحت وہ پچھلی نشست میں ہو چکی ہے. چنانچہ اب قرآن حکیم نے ابتدا میں جو 5 آیات ہیں اس میں اللہ تعالی نے متقین ہی کی مزید صفات کا اور ان کے کردار کا اور پھر ان کا جو بدلہ ہے، ان کا جو انجام ہے، ان کی جو جزا ہے، اسی کا ذکر فرمایا ہے. تو پہلی 5 آیات میں متقین کا ذکر ہے بنیادی طور پر. پھر اس کے بعد 2 آیات اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے کفار کا گروہ، کہ جنہوں نے واضح طور پر اس ہدایت کو ماننے، قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا. پھر اس کے بعد اگلی 13 آیات میں ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے اور یہ بھی وہ ہیں جو کہ قرآن حکیم کی ہدایت سے محروم رہیں گے، آخرت میں ناکام ہوں گے، لیکن ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ یہ واضح طور پر سامنے آ کر اس کا انکار کرتے۔ انہوں نے ایک اور پالیسی اختیار کی، اور وہ یہ تھی کہ زبان سے تو اسلام کا اقرار اور اعلان کیا جائے لیکن اندر سے مومن نہیں تھے، اندر سے ایمان والے نہیں تھے، تو بظاہر اسلام کا اعلان لیکن اندر سے انکار، اندر سے کفر، یہ ان کی پالیسی رہی، اور ان کے لیے پھر ہمارے دین کی اصطلاح ہے منافق کی، یعنی وہ شخص جس نے کبھی سچے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے، اور اسلام کا اقرار اور اظہار بھی اس لیے کیا کہ اس کی وجہ سے کچھ دنیاوی مفادات اسے حاصل ہو جائیں اور کچھ تعلقات مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھے جائیں تاکہ کل کو ان کو غلبہ ہو جائے تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے، ورنہ یہ کہ کفار کو بھی تسلیاں دیتے تھے جا کر، ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، بس ان کی مجلسوں میں ان کے سامنے ایمان اور اسلام کا اقرار اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے لیے وہاں سے خبریں نکال کے لائیں، تمہارے لیے جاسوسی کیا کریں۔ تو یہ ایک تیسرا گروہ ہے، تیسرا کردار ہے منافقین کا۔ بنیادی تقسیم آپ دیکھیں گے وہ دو ہی ہیں، ایک وہ ہیں جو ماننے والے ہیں، سچے ماننے والے ہیں، مومن ہیں، متقین ہیں، ان کا ذکر پہلی 5 آیات میں، اگلی 15 آیات میں ذکر انہی کا ہے جنہوں نے مانا نہیں ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے علی الاعلان بتایا کہ ہم نے نہیں مانا، وہ کفار ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اپنا کفر دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور بظاہر اسلام کا اقرار کرتے ہیں، وہ منافقین ہیں۔ تو دو گروہ ہیں، اور دوسرے گروہ میں مزید تقسیم کفار اور منافقین کی، یہ پہلی 20 آیات کا مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کی، اور میں نے عرض کیا کہ اس کی مناسبت سورہ فاتحہ کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی 3 ہی گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، باقی چاہے مغضوب علیہم ہو یا ضالین ہو، یہ وہ ہیں جو ہدایت کے رستے کو چھوڑ بیٹھے، گم کر بیٹھے اور اس سے دور ہٹ گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک گروہ وہ ہے جو متقین کا ہے، ہدایت یافتہ ہے، باقی دونوں گروہ وہ ہیں جو کہ ہدایت کو گم کر بیٹھے ہیں، ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہے، ہدایت پر ایمان نہیں رکھتے پورے طور پر۔ چنانچہ اب جو اللہ تعالی نے صفات یہاں پر بیان فرمائی، پہلے فرمایا ہدل للمتقین، یہ قرآن، یہ ہدایت نامہ، اس سے عملاً فائدہ اٹھائیں گے متقین۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ میں بھی کہ ہدایت کے مختلف درجات ہیں، ایک درجہ وہ یہ ہے کہ بندے کو ہدایت کا علم حاصل ہو جائے، اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ بندہ ہدایت پر کچھ عمل کرنا شروع کر دے، اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ مسلسل عمل کرنے کی وجہ سے اسے ہدایت پر ہی استقامت حاصل ہو جائے، اور پھر اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ استقامت کے بعد ایک ایسا مقام اسے حاصل ہو جائے کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک اسی ہدایت پر عمل پیرا رہے، اس کا خاتمہ، اس کا یعنی اس کی موت، وہ خیر پر، ایمان پر، ہدایت پر ہی واقع ہو۔ سب سے اونچی منزل کو ربط القلب کہتے ہیں، یعنی دل کا ہدایت پر جمع دیا جانا، دل پہ گرہ لگا دی جائے کہ وہ ہدایت پر ہی رہے، اس سے آگے پیچھے نہ ہٹے، یہ تقویٰ ہے اور اس کے درجات ہیں۔ اب قرآن حکیم کی رہنمائی میں متقین ان ہدایت کے درجات کو طے کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، لیکن بنیادی یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے ہر اس شخص کے اندر جو قرآن حکیم کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہے، کہ وہ نیکی کے رستے پر چلنا چاہے اور برائی سے بچنا چاہے، اور ایسا کس وجہ سے کرنا چاہے، وجہ اس کے سامنے یہ ہو کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہو اور اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہو۔ اس جذبے کی وجہ سے جو عمل کی احتیاط پیدا ہوگی اس کا نام تقویٰ ہے، اور حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو اسی طرح ڈیفائن کیا۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے اور مذاکرہ ہو رہا تھا، تو اس بات پہ گفتگو چھڑی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش بیٹھے تھے، حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ عبی آپ وضاحت فرمائیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سے تقویٰ کے طرز عمل کو سمجھایا اور فرمایا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا کسی ایسے رستے سے گزر ہوا جو کہ ذا شوکن، کانٹوں والا ہو، جھاڑیوں والا ہو؟ تو تو فرمایا کہ ہاں ہوا ہے. تو پھر عرض کیا کہ آپ اس موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، احتیاط سے کام لیتا ہوں کہ کہیں کانٹوں وغیرہ میں نہ الجھ جائیں. تو فرمایا کہ فذلک التقوی، یہی کیفیت ہے جسے تقوی کہا جاتا ہے. اور تقوی کی کیفیت کیا ہے؟ کہ اس دنیا کے اندر جو اللہ کی نافرمانیاں اور اس کی معصیتوں کے کانٹے بکھرے پڑے ہیں، انسان اپنی نیکی کے دامن کو ان سے بچائے، داغدار نہ ہونے دے، ان میں پھنسنے نہ دے اور پھنس کر چاک نہ ہونے دے، اپنے لیے اس احتیاط کے رویے کو اختیار کر لے، یہ تقوی ہے. پھر تقوی کا اصل جذبہ انسان کے قلب میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ التقوی ہاہنا، تین مرتبہ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے. پھر جب تقوی واقعتاً دل میں موجود ہوتا ہے تو پھر اس کا اظہار عمل کے اندر ہوتا ہے اور بندے کے عمل میں احتیاط پیدا ہو جاتی ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہر عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے اور اس احساس کی وجہ سے وہ لاپرواہ نہیں ہو سکتا. یہ متقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی صفات کا بیان ہے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا شے ہے؟ غیب وہ امور ہے اور ان چیزوں کا نام ہے کہ جو انسان کی عقل اور اس کے حواس میں نہیں آ سکتے، جن کی تفصیلات انسان اپنی عقل اور اپنے حواس کے ذریعے سے نہیں جان سکتا ہے. انسانی عقل ایک محدود فیکلٹی ہے نا اس کی، اس کے ذریعے سب کچھ نہیں سمجھا اور جانا جا سکتا. ہاں کسی حد تک انسان کو کام دیتی ہے، باقی جو اصل حقائق ہیں وہ انسان کے امتحان کے لیے پوشیدہ رکھے گئے، اس کی نگاہوں سے، اس کے حواس سے اوجھل رکھے گئے ہیں. اب وحی الہی آتی ہے، اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے اور ان تمام حقائق کی تفصیلات اور ان تمام امور کا تفصیلی تعارف انسان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اب جو اس وحی الہی کی روشنی میں ان غیب کے امور کی حقیقت کو پہچان کر ان پر ایمان لائیں گے، یہ متقین کی پہلی صفت ہوگی. تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اپنی عقل کے بندے نہیں ہوتے، اپنی عقل کے غلام نہیں ہوتے کہ عقل میں ایک چیز فٹ ہوگی تو مانیں گے اور عقل میں فٹ نہیں ہو رہی تو نہیں مانیں گے، یہ نہیں ہے. عقل کے بندے نہیں ہیں، بندے اللہ کے ہیں، باقی اللہ نے ایک ان کو صلاحیت دی ہے، اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی عقل کو بھی اللہ کی وحی اور اس کے احکامات کے تابع رکھ کر استعمال کرتے ہیں. گویا اپنی پوری شخصیت سمیت، اپنی تمام تر صلاحیتوں سمیت اللہ کے بندے ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلی بات فرمائی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہیں جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا یقین رکھتے ہیں. ہمارے دین کے جو تقاضے ہیں ان میں دو بڑی بڑی ڈویژنز ہیں. کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جو ماننے سے متعلق ہیں، کچھ امور ہمارا دین متعین کرتا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، ان کو مانو. اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، تقدیر پر ایمان ہے، اور اسی طرح موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور آخرت کا حساب کتاب ہے. یہ موٹے موٹے امور ہیں، ان سب پر ایمان رکھنے کا، ان سب کو ماننے کا تقاضا ہے، اور دین یہیں سے شروع ہوتا ہے. ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے ہمارے دین میں اصطلاحی، وہ کیا ہے؟ مسلمان اور مومن وہ نہیں ہوتا جو توحید کو مانتا ہو صرف، نہ مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو صرف آخرت کو مانتا ہو، اور نہ مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو توحید اور آخرت دونوں کو مانتا ہو. مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اس سب پر ایمان رکھتا ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. التصدیق بما جاء به النبی اجمالا و تصدیقا، ان تمام امور کی تصدیق کرنا، ان کی صداقت کی گواہی دینا پورے دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. گویا پہلے سٹیپ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دعوے کو سچا ماننا ہوگا، اور پھر ان کی لائی ہوئی تعلیم کو بھی ماننا ہوگا. مومن وہ ہوگا، اسی میں توحید شامل ہے، اسی میں آخرت اور دیگر امور شامل ہیں. تو ایمان کا فیصلہ ایمان بر رسالت سے ہوتا ہے. ایمان بر رسالت ہے تو بندہ مومن اور مسلمان ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر باقی سب کچھ ہی کیوں نہ مانتا ہو. اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ ہمارے دین کی اصطلاح میں مسلمان اور اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب, غیب کے امور پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, اور یہ غیب کے امور کی رہنمائی کس کے ذریعے انہیں عطا ہوئی؟ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سب کچھ بتایا, تو جو کچھ پیغمبر کی زبانی سنے غیب کے امور, ان سب پر ایمان لے کر آتے ہیں. پہلی صفت. اب کچھ تقاضے ہیں عملی, ان کا بیان. تو فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں, اپنی نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز کا قائم رکھنا, اس سے مراد صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے, بلکہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا, تمام تر شرائط اور لوازم کے ساتھ ادا کرنا, با جماعت ادا کرنا, اور دیگر تقاضوں کو پورا کرنا. اس کیفیت کے ساتھ جب مستقل مزاجی کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی تو بندہ نماز قائم کرے گا. اور نماز کے ساتھ, نماز اصل میں بدنی عبادت ہے, انسان اپنے جسم سے انجام دیتا ہے, وقت نکالنا ہے, کچھ اس کو مشقت برداشت کرنی ہے, اپنے آپ کو پانچ وقت اللہ کے گھر میں حاضر کرنا ہے, اور باجماعت نماز ادا کرنی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. دوسری چیز کا ذکر کیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں اشارہ ہو گیا خاص طور پر مالی عبادات کی طرف. مال انسان کو طبعاً محبوب ہے, لیکن آخرت پر ایمان, اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ترغیبات کی وجہ سے, اپنی آخرت کی تیاری کے لیے, اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اپنے مال کو اس کی محبت کے باوجود قربان کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں. گویا بدنی عبادات, ان کا بھی اہتمام ہے, جس میں سب سے پہلے نماز کا تقاضا ہے روزانہ کی بنیاد پر پانچ وقت, اور اسی طرح پھر مالی عبادات, جن میں یعنی زکوٰۃ کی عبادت ہے خالص مالی, پھر اسی طرح صدقۃ الفطر آ جاتا ہے, پھر اسی طرح صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے, اس کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑے گا, پھر اسی طرح سے حج کی عبادت بھی آ جائے گی, اس کا بھی ایک مالی اسپیکٹ موجود ہے, اگر بندہ صاحب استطاعت ہے, مالی استطاعت بھی اس کا حصہ ہے. تو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو, جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہو گئے دو بڑی بڑی عبادات کا بیان, بدنی عبادات اور مالی عبادات. یہ بنیادی عبادات پہ بندہ عمل پیرا ہو تو پھر پورے کے پورے دین پر عمل پیرا ہوگا, اس بات کا امکان موجود ہوگا. البتہ ایک تصور ہمیں اپنے ذہن میں کلیئر رکھنا چاہیے, وہ یہ کہ آج یہ غلط فہمی بھی بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ دین کا کل تقاضا تو بس شاید یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جائے اور ارکان اسلام کی پابندی کر لی جائے. دین کے تقاضوں میں یہ بھی شامل ہیں, لیکن یہ دین کے کل تقاضے نہیں ہیں کہ بس یہاں پہ آ کے فل سٹاپ لگ گیا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. نہیں, یہ تو دین کے دو گوشے ہو گئے نا, عقائد ہو گئے, ایمان رکھنا ہے, اس کے بعد عبادات ہو گئیں, ارکان اسلام ہیں ادا کرنے ہیں, اس کے بعد بھی دین کے گوشے ہیں جس میں معاملات آ جائیں گے, مالی لین دین ہے, جس میں معاشرت آ جائے گی, دوسرے انسانوں کے ساتھ رویہ ہے, جس میں اجتماعی نظام آ جائے گا, وہ سب کچھ بھی دین کا حصہ ہے. اس سب میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے. یہ تصور اگر واضح ہو کہ مجھے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اپنی تمام تر دینی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, تو پھر یہ عبادات بہت سپورٹ کرتی ہیں اس تمام یعنی پورے تصور پر عمل پیرا ہونے کے لیے, ان تمام تر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین, یہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. اور جس طرح آپ کو پتا ہے کوئی چھت, کوئی عمارت اپنے ستونوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی, تو یہ ہمارے دین کا ستون اور ایک پلر ہے. اور فرمائے کہ من اقامہ فقد اقامت دین, جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا ہے. اللہ کے پورے یعنی دین پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے آسان ہوگا اگر یہ صحیح روح کے ساتھ قائم کیے ہیں. اور ومن ہدمہ فقد ہدم الدین, جس نے اس پلر کو, اہم ترین ستون کو گرایا ہے, تو گویا اس نے پھر پورے دین کی عمارت کو منہدم کیا ہے, اس کا پورا دین گرے گا, اس کے بغیر کیسے ثابت رہ سکے گا. تو اس کی خاص حفاظت. قرآن حکیم دیکھیں, سب سے پہلے جس عمل کا مطالبہ کر رہا ہے وہ نماز ہے. متقین کی صفات بیان کی جا رہی, نماز پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور پھر ان کے سامنے تصور واضح ہے تو بقیہ دین کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. پھر فرمائے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کی جانب نازل کیا ہے, اللہ کے دین کو, اس کے قرآن کو اور اس کی شریعت کو مانتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس میں دراصل ان کے یعنی تعصب کے حوالے سے خالی ہونے کی نفی ہے, ان کے رویے کے عدم تعصب پر مبنی ہونے کا اظہار ہے جو اس آیہ مبارکہ میں کر دیا گیا. اور اس میں اصل میں سنایا جا رہا ہے یہود کو. یہود کیا کہتے تھے ہم اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر پڑھیں گے. وہ کہتے تھے کہ بس ہم ایمان اسی پر لائیں گے جو ہماری جانب نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, اور جو کچھ اس کے ورے ہے, اس کے علاوہ ہے, اس سب کا ہم انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے متقین کے حوالے سے یہ کیفیت نہیں بیان فرمائی. فرمائے کہ وہ اے نبی جو کچھ آپ پر نازل ہوا, آپ اللہ کے آخری پیغمبر آخری رسول ہیں, آپ پر ایمان رکھنا لازم ہے. آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا, اور آپ کے لائے ہوئے دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ پچھلی کتابوں, پچھلے رسولوں پر بھی ایمان رکھا جائے. ایمان اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے اور وہ کتابیں بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل کردہ تھیں. البتہ یہ کہ جہاں عمل کا معاملہ آئے گا وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سامنے رکھا جائے گا. پھر فرمایا کہ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں, ایمان کی ماننے کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں, پورا یقین انہیں حاصل ہے آخرت پر. آخرت کی زندگی اصل میں نگاہوں سے پوشیدہ ہے نا, اور اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بڑی ظاہر ہے, انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس دنیا کی زندگی کا نفع نقصان, اس دنیا کی زندگی کی خوشی تکلیف, اس دنیا کی زندگی کی راحت آرام اور اسی طرح مصیبت, یہ انسان بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے. اور چونکہ آخرت کی زندگی وہ نگاہوں سے اوجھل اور پردے کے پیچھے ہے, تو اس دن آنے والی تکلیف, اس دن کا حساب کتاب اور اس دن کی راحت, اس کے حوالے سے اکثر و بیشتر نگاہیں ہٹ جاتی ہیں. تقوی یہ آخرت پر پختہ ایمان کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تقوی اور آخرت پر ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک شخص کا آخرت پر ایمان ہوگا تو تقوی ہوگا, ایک شخص میں تقوی ہے تو آخرت پر پختہ یقین ہوگا, اور ان دونوں میں سے اگر ایک بھی شے مسنگ ہوگی تو دوسرا بھی پھر درست نہیں ہے. تو گویا آخرت پر یقین سے ہی بندے کے عمل میں پھر احتیاط پیدا ہوگی, اور اسی کا نام تقویٰ ہے. تو اس لیے بات تقویٰ سے شروع کی گئی اور آخرت پر یقین پر لا کر بات کو مکمل کر دیا گیا. اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. یہ ہیں صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگ یہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام یہ فرمایا ہے کہ انہیں اس دنیا کی زندگی میں ہدایت کے رستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور پھر یہی لوگ دوسروں کے لیے مقتدا بنیں گے, ان کی اقتدا کی جائے, ان کی پیروی کی جائے, ان کے رستے پر چلنا, یہی وہ انعام یافتہ لوگ ہیں نا, ان کے رستے پر چلنا اس صراط مستقیم پر چلنے کے مترادف ہیں. اللہ نے سند دی اور فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کسے کہتے ہیں؟ انسان جو بھی نفع حاصل کرنا چاہے, جو فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہو, وہ سب کا سب فائدہ اسے مل جائے, اور ہر وہ شے جس سے وہ بچنا چاہتا ہو, ہر وہ نقصان جس سے وہ محفوظ ہونا چاہتا ہو, ہر اس نقصان سے محفوظ ہو جائے, تو اس کیفیت کا نام فلاح ہے. اور فلاح کی جو مکمل شکل ہے وہ تو انسان کو آخرت ہی میں میسر آئے گی, کہ جہاں جنت کی کیفیات اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف کبھی انسان کو نہیں پہنچے گی, نہ کوئی موسم کی شدت نہ حدت ہوگی, نہ اسی طرح کوئی بھوک پیاس کی تکلیف ہوگی, نہ اسی طرح سے کوئی لغو بات سننے کی وجہ سے مزاج میں کوئی گرانی پیدا ہوگی, کوئی بھی تکلیف، کوئی ادنا سی اذیت بھی وہاں پر نہیں ہوگی، کسی بڑے نقصان کی تو دور کی بات ہے. اور پھر دوسری طرف جو کچھ انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی ہر خواہش کی بھرپور تسکین کا سامان اس جنت میں دستیاب ہوگا. اور پھر یہ کہ جو کچھ انسان چاہے گا وہ سب کچھ تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور ہماری طرف سے اور بھی زیادہ ہوگا. گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مہمان کی حیثیت سے اکرام فرمائیں گے، تو جو کچھ ان کی خواہش ہوگی وہ تو ان کو دیا ہی جائے گا. پھر یہ کہ بندوں کی خواہش خاص حد سے آگے کہاں جائے گی، لیکن اللہ کی عطا وہ تو لامحدود ہے، تو اللہ تعالیٰ بے انتہا انہیں عطا فرمائے گا، اپنے پاس سے اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا جو ان کی خواہشات ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا. یہ ہے عظیم کامیابی آخرت کی. جہنم سے بچ جانا بھی کامیابی ہے، اور پھر جنت کا حاصل ہو جانا اس کے نتیجے میں اس کا تو بیان نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے حدیث قدسی ہے، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جنت میں کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے انہیں کبھی سنا نہیں ہے ان کے بارے میں کچھ بھی، اور ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال تک نہیں گزرا ہے. انسان اگر سوچتا بھی رہے تو جہاں تک بھی اس کی سوچ چلی جائے گی جنت اس سے بھی اوپر کی شے ہے، انسان کے دل میں کوئی اس کا خیال نہیں گزر سکتا ہے. تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم چاہو تو پھر قرآن کی آیت پڑھ لو کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے. یہ جو آخرت کا انعام اور اکرام ہے، اس کے لیے دنیا میں ہدایت کے رستے پر چلنا، اس کی کوشش کرنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو متقین کا کردار، جو ان کی صفات اور جو ان کا عظیم اجر بیان فرمایا، اس میں ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنی آخرت کے حوالے سے فکر مند ہوں، اس کے لیے سوچ بچار کریں، اور کامیابی کا رستہ اگر تلاش کرنا چاہیں، کامیابی کے رستے پر چلنا چاہیں، فلاح کے حصول کے رستے پر چلنا چاہیں، تو قرآن حکیم کی ان آیات سے رہنمائی حاصل کریں، ان آیات کو عملی شکل میں ڈھال کر اپنے کردار کا حصہ بنا لیں، اور اسی رستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تاکہ خیر پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جائیں. یہ بات ویسے تو تفصیل کے ساتھ میں اگلی دفعہ عرض کروں گا، لیکن ہمارے اسلاف سے یہ بات منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان جزاء السیئتا السیئتو بعدها، ان جزاء السیئتیس السیئتو بعدها، کہ برائی کا بدلہ بعض اوقات وہ اس طرح ملا کرتا ہے کہ ایک برائی کے بعد دوسری برائی میں بندہ ملوث ہو جاتا ہے. اور ان جزاء الحسنتی الحسنتو بعدها، اور نیکی کا بدلہ دنیا میں اس طرح بھی ملا کرتا ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. تو دل میں اگر تقویٰ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے کلام سے وابستہ ہو کر، اور پھر ایک آغاز کیا جائے، نیکی کی طرف آیا جائے، تو اس نیکی کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیں گے، اور پھر یہ آسانی بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور نیکی کے رستے پر مزید آگے بڑھنا آسان تر ہوتا چلا جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر دل میں تقویٰ کی کیفیت نہ ہوئی، اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف دل سے نکل گیا، پھر انسان جرت اس میں پیدا ہو گئی برائیاں کرنے کی اور کرتے چلے جانے کی، تو اس کا ایک نقد اللہ کی سزا کا اصول، اللہ کے عذاب کا مظہر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر برائیوں کے بعد مزید برائیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں، اور بڑی بڑی برائیوں تک میں بندہ ملوث ہو جائے، اور خدا نخواستہ اسی برائی کی کیفیت پر اس کا خاتمہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. ہم سب کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے حوالے سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، فکر مند بھی ہونا چاہیے، اور کرنا کیا چاہیے، تقویٰ کی روش کو اپنانا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ خیر کا اور ہمارے لیے جو بہتری ہے جس میں ہماری بھلائی ہے اسی کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ بیان ہوا اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس ہدایت کے رستے کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.